آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور قبل اس کے کہ ہم یہ سوال علماء حضرات کے سامنے رکھیں جو کہ بہت ہی برننگ کوسچن ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آخری کتاب جو تمام کتابوں کا نچوڑ ہے, اس کتاب میں کیا فیملی پلاننگ کا کہیں ذکر موجود ہے, کیا خاندانی منصوبہ بندی کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟ اس سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم چلیں گے اپنے حاضرین کی طرف اور چاہیں گے کہ یہ کوئی سوال علماء تک لے کر جائیں. جی خاتون.
السلام علیکم, میرا نام مسز شازیہ طاہر ہے. ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اصل میں اسلامی شریعت کی روح سے ہے.
جی
ٹھیک ہے. میرا سوال سب سے پہلے تو یہ ہے جس کا مجھے ایک جامع جواب چاہیے کہ اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں فیملی پلاننگ کا کیا حکم ہے, آیا فیملی پلاننگ جائز ہے یا ناجائز؟ ایک سوال تو یہ ہے. اچھا, سوال میں سے سوال نکلتا ہے کیونکہ دوبارہ مجھے موقع شاید نہ مل سکے کہ اگر کہ قرآن میں ہمارے ہاں اس کے لیے گنجائش ہے تو کس طرح سے, اور اگر نہیں گنجائش ہے تو کیوں نہیں ہے, اور اگر گنجائش ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ ہم لوگ اس کو مسکریج کرا لیتے ہیں, وہ تو خیر ایک کھلے لفظوں میں منع ہے, لیکن بیفور پریگننسی جو ہم فیملی پلاننگ کرتے ہیں کیا وہ بھی ناجائز ہے؟
جی مفتی صاحب,
فیملی پلاننگ میں نے بتایا تھا کہ ایک مجموعی قومی منصوبہ بندی کے اعتبار سے اس کے دلائل یہ دیے جاتے ہیں کہ وسائل کم ہیں, افراد زیادہ نہ ہو جائیں, ملک کی زمین کم ہے, افراد زیادہ نہ ہو جائیں. میں آپ کی عقل عام کو, کامن سینس کو جج بنا کر پوچھتا ہوں کہ یہ خطۂ زمین جو آج پاکستان ہے, جب پاکستان قائم ہوا تھا تو یہاں 3.5 کروڑ کی آبادی تھی, آج یہاں پر اس سے 4 گنا یا اس سے زیادہ آبادی ہے. اور جب پاکستان قائم ہوا تھا اس وقت فیکس غذا بھی کم دستیاب تھی, رہائش کے حالات بھی کم تھے, زندگی کی سہولتیں بھی کم تھی. آج اسی زمین پر 14 کروڑ افراد کو اللہ تبارک و تعالی 1947 سے بہتر حالات اللہ نے پیدا کر دیے. معیشت کا اصول ہے کہ لینڈ ہے, لیبر ہے, کیپیٹل ہے, پلاننگ ہے, تو آپ پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے منصوبہ سازوں کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو اس پروپیگنڈے پر لگاتے ہیں اس کو بہتر منصوبہ بندی پر لگائیں.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی اور شہری منصوبہ بندی کی جائے, خاندانی منصوبہ بندی نہ کی جائے.
ہاں, خاندانی منصوبہ بندی تو آپ کے کہنے سے ہو بھی نہیں پائی نا.
اچھا,
اب دوسری طرف آئیے, جو اور سوالات کیے کہ پریگنینسی کے زمانے میں یا بیفور پریگنینسی, تو میں کہتا ہوں کہ اگر طبی اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, کسی کے ذاتی حالات کے اعتبار سے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ امتناع حمل کے طریقے, اس کی دوائیں استعمال کریں, تو وہ کر سکتا ہے,
وہ جائے گا.
ہاں, وہ ظاہر ہے. اگر فرض کریں کہ ایک عورت کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا حمل قرار پائے گا تو آپ کی صحت کو, جان کو نقصان ہو سکتا ہے, یا ایک عورت کے 3 بچے آپریشن سے پیدا ہو گئے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4th بچہ پیدا ہوگا تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے, تو کرے تحفظاتی اقدامات. اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے ہی بچے ہونے چاہیے, میاں بیوی کا اتفاق ہے, کر لیں اتفاق میں پالیسی اختیار.
محمد نقی صاحب, پہلے اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ پہلے, یعنی 1400 برس پہلے اگر چلے جائیں ہم پیچھے, تو کیا یہ مانع حمل ادویات موجود تھی؟ کچھ ایسا تھا سلسلہ؟
نہیں, ایسی ادویات تو موجود نہیں تھیں. یہ صحیح ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ بیماری سے پہلے پیدا کرتا ہے. اسلامی نقطۂ نگاہ سے نس بندی حرام ہے,
ٹھیک,
لیکن اگر میاں بیوی رضامند ہیں, صحت اجازت نہیں دیتی, تو منصوبہ بندی وقفے کے اعتبار سے جائز ہے.
جی ڈاکٹر احسان الحق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟
فیملی پلاننگ کے کا جو مقصد ہے وہ بچے کم کرنا نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں میں اولاد کے لیے تعاون فراہم کرنا, یعنی جن ملکوں کے اندر مثلا آبادی کم ہو رہی ہے تو وہاں فیملی پلاننگ کا مقصد یہ ہے کہ جوڑوں کو وہ سہولتیں دی جائیں کہ جس سے بچے پیدا ہوں. یعنی فیملی پلاننگ کا یہ جو محدود ایک تصور ہے یہ بھی ہمارے ہاں ہے. میرا خیال ہے کہ جو یہ ادارہ ہے عالمی سطح پر جو کام کر رہا ہے, اس کے پیش نظر دونوں قسم کے عمل ہیں کہ جہاں آبادی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے وہاں پر ترغیب دی جائے کہ فیملی کا سائز محدود کیا جائے, اور جن ملکوں میں آبادی کم ہو رہی ہے وہاں فیملی کو بڑھایا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیملی پلاننگ کے دونوں ایسپیکٹس جو ہیں وہ سامنے رہنے چاہیے. اب آ گئی بات شریعت کی, تو شریعت میں فطری لحاظ سے ایک پلاننگ خود بخود موجود ہے. جیسا کہ قرآن حکیم نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور وہ دو سال ہو مکمل, لمن اراد ان یتم الرضاع. اور پھر یہ کہ یہ دو سال تو خود بخود جو یعنی فیڈنگ کی اور دودھ پلانے کی مدت ہے یہ ایک وقفہ ہو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت نے جو
آپ کو یہاں پر میں یہ تو آپ نے سوچا ہے نا, یہ تو ایک آپ نے انٹرپریٹیشن دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. لوگ تو اس کا مطلب بھی نکال لیتے ہیں نا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں جب جی چاہے ان میں داخل ہو جا, تو مرد تو ان میں جب جی چاہتا ہے داخل ہو جاتے ہیں. وہ اس آیت کا مطلب اپنے تئی کچھ اور لیتے ہیں. تو ہمیں تو سمجھانا ہے معاشرے کو ڈاکٹر صاحب, اگر ہم آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہم اس کا مطلب
یہ سمجھائی تو رہا ہوں
نہیں, ہم جو اگر یہ مطلب اخذ کر لیں صرف دو سال کی ولادت کے حوالے سے, تو پھر آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟
دو سال کے دودھ پلانے کا جو حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دوران اگر پھر عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پہلے بچے کا حق جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور اس کو وہ جو حکم ہے کہ اس کو دو سال کی مدت کے لیے دودھ پلایا جائے اس پر کما حقہ عمل نہیں ہو سکتا. تو اب پہلا یہ جو ایک وقفہ ہے اس کا اگر جوڑے اہتمام کر لے کہ جب بچے کو وہ دودھ پلائے, ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے تو اس دوران کم از کم کوئی اور پریگننسی نہ ہو, تو یہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہوگی اس آیت کی روح سے. اور اس دوران یعنی دودھ پلانے کے اس وقفے کے دوران ان کا جو بھی ازدواجی تعلق ہوگا اس میں اگر وہ احتیاط کے طریقے مروج باہمی احتیاط بھی ہو سکتی ہے اور وسائل کے ذریعے سے احتیاط بھی ہو سکتی ہے, اگر وہ اس احتیاط کا اہتمام کر لے تو یہ خلاف شریعت.
ایک کالم لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی کون سا ہے بات کر رہی ہیں؟
جی میں مسز فریدہ بات کر رہی ہوں.
جی جی.
اور میرا کوسچن جو ہے وہ فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے.
جی.
کہ شرع میں فیملی پلاننگ کے کتنی چھوٹ ہے؟ دوسرا یہ اس صورت میں جبکہ میاں بیوی میں سے دونوں میں سے ایک راضی ہے اور ایک ناراض ہے, تو
ایک راضی اور ایک.
یہ بتا دوں کہ شریعت نے شوہر کی مرضی کو مقدم رکھا ہے.
جی.
لیکن آج کل شوہر جتنے مختار ہیں, میں نے ایک دوست کے ہاں گیا تو وہاں ایک پلیٹ پر ایک چینی کہاوت لکھی ہوئی تھی کہ آئی ایم دا ماسٹر آف دس ہاؤس اینڈ آئی ایم سیئنگ دس بائی دا پرمیشن آف مائی وائف. تو جتنے ترم خواہ ہیں تو وہ بس ایسا ہی معاملہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے خطرے کی. اور میری بہن فریدہ صاحبہ جو ہیں مطمئن رہے, آج کل انڈرسٹینڈنگ ہی سے سارے معاملات چلتے ہیں, اور تاہم شریعت نے اس معاملے میں شوہر کی مرضی کو مقدم رکھا ہے.
محمد النقوی صاحب, کیا اگر خاتون راضی نہ ہوں تو بھی؟
میں عرض کروں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا شرعاً شوہر کو یہ حق حاصل ہے. ہاں شوہر کو تھوڑا سا انصاف کے پہلو بھی مد نظر رکھنے چاہیے.
اگر کون انصاف کے پہلو یاد دلائے؟
ہاں وہ ظاہر ہے علماء دلائیں گے, عالم آن لائن دلائے گا.
بیوی کبھی دلائے؟ اگر کبھی بیوی دلانے کی کوشش کرے تو آپ تو کہہ کے روک دیتے ہیں, نہیں تو میں مقدم ہوں.
نہیں مقدم تو بہرحال
کون دلائے گا؟
شرعاً مقدم تو ہے شوہر, لیکن بہرحال اس کو منصف مزاج ہونا چاہیے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میری بیوی کی صحت اس قابل نہیں ہے, اگر ہمارے وسائل ایسے نہیں ہیں, ہمارے یہاں رہنے کے لیے ایک کمرہ ہے اور 12 بچے ہیں, تو اور پھر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب بچہ ہو, تو ایسی صورت میں انہیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور ظلم نہیں کرنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب یہ بڑی متوازن بات کہی ہے اور نقوی صاحب نے کہ اصل میں یہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم سے طے ہونا چاہیے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جیسا کہ مفتی منیب الرحمان صاب نے فرمایا کہ للرجال علیہن درجہ, کہ مردوں کو یک گنا فضیلت حاصل ہے, یا الرجال قوامون علی النساء, کہ وہ عورتوں پر منتظم و نگراں ہیں. تو ایک اللہ سے ڈرنے والی اور اچھی بیوی शौहर की राय को रिजेक्ट नहीं करेगी और उस राय को अहमियत देगी, और ये इस तरह से यानी शौहर को ये हक पहुंचता है कि अगर वो ज्यादा बच्चे चाहता है और बीवी की सेहत इजाजत देती है तो बीवी को शौहर से तआवुन करना चाहिए और उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। अगर एक औरत ये समझती है कि मेरे शौहर का ये इसरार कि ये एक बच्चा फौरन और होना चाहिए और पहला बच्चा जो है वो भी अभी छोटा है, और वो ये वाज़े तौर पर ये समझती है कि ये अमल उसकी जान के लिए हिलाकत का बायस होगा और इसमें उसकी जान को खतरा दरपेश है, तो इसमें वो इनकार भी कर सकती है।
हाजरीन की जानिब बढ़ते हैं, कोई सवाल अगर उभर रहा है आपके जहनों में, जी खातून की तरफ आते हैं।
यहाँ कम उम्री की शादी की बात हो रही है, इस हवाले से मेरा ये सवाल है कि कुरान पाक में जब दर्ज है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं तो उसका यकीनन एक वक्त भी मुकर्रर है, और उस सिलसिले में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आप मिसाल हमारे सामने है कि बीबी खदीजा और बीबी आयशा से उम्र के हवाले से कितना फर्क है। तो पहला तो सवाल ये है कि उम्र के सिलसिले में कि जब एक बात मुतय्यन है कि रिश्ते आसमान बनते हैं तो यकीनन उसका वक्त भी है। अच्छा, मैं मौलाना मुनीबुर रहमान की बात से इत्तफाक करती हूँ कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी बच्चा दुनिया में आएगा तो उसको रिस्क मुहैया किया जाएगा, उसका जिम्मा उसने लिया है। अब हम आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में आप देखें कि बैग वक्त 3 बच्चों की पैदाइश हुई, जो आलमी रिकॉर्ड है वो 17 बच्चों का है, और आम आजकल जो है ट्विंस पैदा हो रहे हैं, तो आप प्लानिंग क्या कहाँ तक करेंगे?
जी देखिए, तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, हर घर में जुड़वा अगर होने लगे तो मेरे भी 2 भाई बैठे हुए होते हैं इस वक्त, तो मकसद ये है कि ये तो एक्सेप्शंस हैं, इन पे हमें चलने की बजाय हमें तो इज्तिमाई सोच को परवान चढ़ना चाहिए। हमने आपके सवाल ले लिए, हम और पीछे तरफ बढ़ते हैं। जी प्लीज जी के,
आजकल क्वालिटी और क्वान्टिटी के उसूलों की बात की जाती है और हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी पर तरजीह दी जाती है। क्लास में जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उस्ताद फी बच्चा उतनी ही कम तवज्जो दे पाता है। तो मेरा पूछना ये था कि क्या 10 बच्चों की नस्बत 3 बच्चों पर ज़्यादा अच्छी तवज्जो नहीं दी जा सकती? तालीम, परवरिश और इसी तरह के दूसरे मामलात वालदैन ज़्यादा अच्छी तवज्जो नहीं दे पाएंगे?
ठीक है,
एक बार मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था घर में बैठा हुआ, उर्दू तर्जुमा, तो मैंने उसमें पढ़ा कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने हर चीज़ का जोड़ा बनाया, हर चीज़ का। फिर आगे मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने जिन और इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, रिस्क कमाने के लिए नहीं किया, रिस्क तो तुम्हें हम देंगे, रब का फरमान। आगे उससे मैंने पढ़ा कि इस रूए ज़मीन पर एक भी जानदार ऐसा नहीं है जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। इंसानों की बात नहीं की है, जानदार की बात की है। अब पहला सवाल मेरा यह है कि जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है तो वो अमल जो उसकी नस्ल को बढ़ाता है वो हर मखलूक में होता है उसकी, तो ये फैमिली प्लानिंग का तसव्वुर इंसानों में ही क्यों है और मखलूकात में क्यों नहीं?
जिन ज्यादा हो जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा।
जिन पे मैं भी नहीं आया सर
जी,
जिन पर आ रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि जब अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो हमें रिस्क की फिक्र क्यों है? और तीसरी बात यह कि रिस्क की जिम्मेदारी, हर जानदार की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले रहा है तो हमें दुबला होने की क्या जरूरत है?
इस वक्त हम एक सोशल मसले को डिस्कस कर रहे हैं दीनी प्लेटफॉर्म पर, तो दीन को अगर हम देखते हैं तो असल में तो ये 2 चीजों का मजमू है, अवामिर और नवाही। तो हर अमर के 4 दर्जे हैं, फर्ज, वाजिब, सुन्नत या मुस्तहब। इसी तरह नहीं के भी 4 दर्जे, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही और खिलाफ उला। इन दोनों के माबेन एक दूसरी चीज है मुबाह। तो मेरा सवाल ये है कि खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करना या इस पर अमल न करना अवामिर और नवाही के किस दर्जे पर आता है?
बहुत अच्छा सवाल है आपका।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मेरा नाम नाजिमुद्दीन है। जैसा कि उलमा इकराम से सवाल यह है कि हमारे मुल्क में 54% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, ओवरऑल हमारे मुल्क तरक्की दिखाई नहीं दे रहा, बेरोजगारी दिन बदर बढ़ती जा रही है, मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, वसाइल भी घटते जा रहे हैं, क्या ऐसी सूरत में खानदानी मंसूबाबंदी जायज अमल है या नहीं? क्या ये बेरोजगारी खत्म करके हम अपने मुल्क की तरक्की को नहीं राह पे ला सकते?
ठीक है, आपने सवाल सुने, बहुत सारे सवाल है, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे पहले एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन, हाजिरीन के सवाल के साथ, हमें यकीन है कि